میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا. سبحان اللہ، قیامت کے دن جب لوگ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں شفاعت کا سوال لے کر حاضر ہوں گے تو سارے نبی یہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، یعنی میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. لیکن جب لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، یعنی اس کام شفاعت کے لیے میں ہی ہوں. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. ترجمہ کنز العرفان، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. ان اشعار کی وضاحت بھی سماعت فرما لیں، اہل بیت کی شان بیان کرنے والوں کا مقدر جنت ہے. جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ان کا مقدر جنت ہے. اور اہل بیت کے دشمنوں تمہارے لیے آگ ہے, جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض بھرا ہے ان دشمنوں کے لیے آگ ہے. اللہ پاک آیہ تطہیر, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس میں اہل بیت کی شان اور پاکی کو رب بیان فرما رہا ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اہل بیت کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے. ایسا ستھرا گھرانہ ہے, ایسا پاکیزہ گھرانہ ہے کہ بغیر اجازت کے جبرائیل علیہ السلام بھی داخل نہیں ہوتے, کیونکہ عزت والے ہی اہل بیت کی عظمت کو جانتے ہیں. اور یہ کس بدبخت کی حکومت ہے, یہ کیا ظلم ہے کہ دن میں ہی اہل بیت کا قافلہ لوٹا جا رہا ہے. حق کی راہ میں اپنی جان دینا, اپنا سب کچھ لٹا دینا, سب کچھ قربان کر دینا. آپ سے سیکھے اے اہل بیت کی خاندان, آپ پر سارے عالم کی جان فدا ہو. اللہ اکبر. گھر لٹانا, جان دینا, کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کربلا سے ملنے والا ایک سبق, کربلا کا درس کیا ہے, کربلا کا پیغام کیا ہے, کربلا والے کس مشن پر تھے, اس سے سبق کیا ملا, لیا کیا, اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا. 61 ہجری کا واقعہ ہے. یزید بدبخت جب تخت سلطنت پر قابض ہوا, اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا. آپ نے بیعت نہ کی اور مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ پاک تشریف لے گئے. عبداللہ بن سلیم اسدی کہتے ہیں, ہم لوگ حج کرنے کے لیے مکہ حاضر تھے. چاشت کا وقت تھا, نماز چاشت جس وقت ہم ادا کرتے ہیں. اگر میں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کعبہ مشرفہ کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, اے امام آپ یہیں رہیں, ٹھہرے رہیں, آپ وہاں نہ جائیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں, اے امام آپ یہیں ٹھہریں, ہم آپ کی بیعت کریں گے, ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیں گے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد محترم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک مینڈھا ہوگا جو کعبے کی حرمت کو پامال کرے گا, کعبے کی عزت کو حرمت کو پامال کرے گا, اسے یہاں قتل کر دیا جائے گا. میں یہاں رہ کر اس مینڈے کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ جو یہاں رہ کر کعبہ مشرفہ کی عزت کو حرمت کو عظمت کو پامال کرے. اللہ اکبر. مطلب یہ تھا کہ امام حسین یہ فرما رہے ہیں کہ میری شہادت پکی ہے, کنفرم ہے میری شہادت. جب یہ شہادت طے ہے یہاں مکے میں رہوں گا تب بھی شہید ہونا ہے, کہیں اور ہوں گا تب بھی شہید ہونا ہے، لیکن جہاں رہوں گا تو نقصان یہ ہوگا کہ یزید بدبخت میری دشمنی میں مکے کی بے حرمتی کرے گا، لہذا مجھے یہاں سے جانا ہوگا کہ میں اس بے حرمتی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ آپ کا نظریہ تھا۔ اللہ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی، آپ نے بال کٹوائے، اپنے عمرے کو مکمل کیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جانب اب چل بسے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرزدق جو عرب کا ایک مشہور شاعر تھا، راستے میں اس نے امام علی مقام سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا ہے، اس کی ملاقات ہوئی۔ امام علی مقام نے پوچھا کوفے میں لوگوں کی صورتحال کیا ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اس نے کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ہائے ہائے کیسا یہ جملہ ہے۔ اس نے کہا اے امام حسین، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آسمان سے فیصلے اتر چکے ہیں، ہونا وہی ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے۔ یہ سن کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، حکم پہلے بھی اللہ ہی کا تھا، پہلے بھی حکم اللہ کا تھا، فرمایا بعد میں بھی حکم اللہ کا ہی ہے، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا، میرا خدا چاہے گا، ہونا وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر دن ہمارے رب کی نئی شانیں ہیں، اگر تو خدا کا فیصلہ وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تب بھی ہم اس کی نعمت پر حمد کرتے ہیں، شکر ادا کرنے کی توفیق بخشنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہا کہ شکر کی توفیق بخشنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے تب بھی جس کی نیت سچی ہو، جو حق کا پیروکار ہو، جو صرف لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ تنہائیوں میں بھی تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو، وہ سرکشی نہیں کرتا، اللہ کے فیصلوں پر سر جھکاتا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، راستے میں یزیدی فوج نے آپ کا راستہ امام حسین کا راستہ روکا، جب راستہ روکا راستہ بدلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے، پھر تقدیر کا جو لکھا ہوا تھا وہ پورا ہوا۔ امام حسین اپنے 72 وفادار ساتھیوں کے ساتھ 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، رہتی دنیا تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا ہے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے سامنے مقابلہ کرنا، کھڑے ہونا، یہ پیغام تھا رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، باطل کے سامنے حق کا ساتھ دینے کا، اللہ حق پر چلنے کا پیغام امام حسین نے عطا فرمایا، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، شجاعت بہادری کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کا، استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ رہنے کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سبق ارشاد فرمایا۔ حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہیں مسافری کے لیے۔ سبحان اللہ. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اب ذکر کرتے ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب شہید ہو گئے. اللہ اکبر, وہ دن کیسا دن تھا. ذرا جب بندہ تصور باندھتا ہے پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب تصور باندھے روح کانپ جاتی ہے. کیسا دن تھا. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اس دن سورج کو گرہن لگا, آسمان سرخ ہو گیا, تین دن تک دنیا پہ اندھیرا چھایا رہا, یہاں تک کہ دن میں تارے نظر آنے لگے, کئی روز تک آسمان سے خون برستا رہا. اللہ اکبر. اس کے اثر یعنی جو آسمان سے خون برستا تھا اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئیں, جو کپڑا اس سے رنگین ہوا وہ پھٹتے پھٹ گیا لیکن اس کا رنگ نہیں اترا, اس کی رنگینی نہیں اتری, ایسا آسمان سے خون برستا رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شام میں جو پتھر اس روز اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ تازہ خون نکلتا. لوگوں نے تصور کر لیا کہ شاید یہ دن قیامت کا ہے, قیامت آ چکی ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, خون برس رہا ہے, پتھر اٹھائے نیچے سے تازہ خون نکل رہا ہے. لوگوں کا تصور بن گیا شاید قیامت آ گئی ہے. اللہ اکبر. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا, مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے, زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کربلا یہ ایک حقیقت ہے, کربلا ایک دردناک سانحہ ہے. صبر, استقامت, برداشت, جان نثاری, رضائے مولا پہ راضی رہنا, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, حق پر ثابت قدمی کے ساتھ زبردست داستان رقم کرنا, اللہ اکبر, یہ کربلا والوں نے کیا ہے اور یہ حقیقت ہے. عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ, میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں قوت ہوندیوں زور نہ لایا, بیٹھے من رضائی, پانی باج پیاسے چلے, دین دنی دے سائیں. اللہ اکبر. یعنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نواسے ہیں جو آسمان کی طرف رخ فرمائیں, اللہ اکبر, تو اللہ قبلے کو تبدیل فرما دیتا ہے. یہ ان کے نواسے ہیں. آپ چاہتے تو میدان کربلا میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا, چاہتے تو یزید راکھ بن جاتا, اللہ اکبر, مگر آپ نے طاقت ہوتے ہوئے بھی زور نہیں لگایا. آپ طاقت تھی, اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو. آپ دیکھیں تو صحیح نا, نواسے کن کے ہیں, وہ پانی کیا تھا, نہر فرات. اللہ اکبر, حضور ہاتھ اٹھائیں آسمان سے پانی برسے. تو جن کے نواسے ہیں, اللہ اکبر, تو کیا وہ اگر اشارہ کریں تو اللہ کرم نہ فرما دیتا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حالانکہ آپ دین و دنیا کے سردار ہیں پھر بھی پیاس برداشت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے. سبحان اللہ. یقیناً کربلا نہایت ہی غمناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. کربلا کی داستان میں اپنوں کی وفائیں بھی ہیں اور یزیدیوں کی جفائیں بھی ہیں. جہاں اپنوں نے وفا کا اظہار کیا ہے وہیں پر یزیدیوں نے جفا کا اعلان بھی کیا ہے. کربلا میں صبر کی بھی انتہا ہے اور یزیدیوں کی طرف سے ملنے والے ظلم کی بھی انتہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے پیارے پیارے اسلامی بھائی بہت سے سبق موجود ہیں، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کو جس چیز نے کربلا بنایا، یعنی اس سانحہ کو جس شے نے اہمیت دی، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے خلاف ایک موقف تھا، آپ کا ایک نظریہ تھا، اس وجہ سے کربلا کو اہمیت حاصل ہے۔ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کیا تھیم کیا تھی، کیا نظریہ تھا؟ اللہ اکبر، آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام نے نہر فرات کے کنارے پر ہوتے ہوئے بھی پیاس کیوں برداشت کی، کیا نظریہ ہے اس پیاس کو برداشت کرنے کا؟ فرات، نہر فرات تھاٹے مارتا ہوا سامنے موجود ہے، لیکن امام حسین اور آپ کے وفادار پیاس کی حالت میں ہے، اور اسی حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں، نظریہ کیا ہے پیچھے؟ اللہ اکبر۔ یزیدیوں کی جفائیں بھی دیکھیں، بدبخت یزیدیوں کے گستاخانہ جملے بھی سنیں، حضرت علی اکبر سے لے کر حضرت علی اصغر تک اپنے شہزادے بھی قربان کیے، اللہ اکبر، اپنے بھائیوں کو خون میں لت پت بھی دیکھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی امام حسین نے ملاحظہ کیا ہے، آپ نے دیکھا آپ کے بیٹے قربان ہیں، آپ کے رفقا قربان ہیں، آپ کا جوان علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی قربان ہے، آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر وہ بھی قربان ہے، بھائی قربان ہے، دیگر رفقا قربان ہے، حضرت عباس کے بازو بھی کٹے ہوئے ہیں، آپ نے یہ سارا منظر دیکھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، غرض وہ کون سا دکھ تھا، وہ کون سا غم تھا جو کربلا کے میدان میں میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر نہیں گزرا؟ سارے ظلم برداشت کیے، سارے دکھ برداشت کیے، اللہ آخر کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا آخر کیوں ایسا ہوا؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، آخر ایسا کیوں ہوا؟ امام حسین نے اتنی قربانیاں پیش کی، اپنی جان تک کو قربان کر دیا، نظریہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، آج اس نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارے اسلام بھائیو، ہم نے جو بیان کی ابتدا میں پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کی روشنی میں میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف واضح ہوتا ہے۔ وہ نظریہ کیا تھا، وہ موقف کیا تھا، اس آیت کی روشنی معلوم ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے چلنے سے لے کر میدان کربلا میں 10 محرم کی صبح تک جو خطبہ دیتے رہے، جو کچھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ سب اس آیت مبارکہ میں گویا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے، وہ آیت بھی پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کا پتہ چلے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحکم الجاہلیت یبغون، ترجمہ کنز العرفان، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اس سے مراد اس دور کے غیر مسلم بنی اسرائیل کے متعلق یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کچھ بڑے بڑے علماء اہل علم یہ اکٹھے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں ہم بنی اسرائیل کے علماء ہیں، اگر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہماری پوری قوم کلمہ پڑھ لے گی، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہمارے پیچھے ہماری قوم ہے ساری کلمہ پڑھ لے گی، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک ہماری شرط ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ فلاں قبیلے اور ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہے، ہم اس جھگڑے کا فیصلہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ وہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں، ہم کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اور ہم مسلمان ہوں گے، ہمارے پیچھے ہماری قوم بھی مسلمان ہو جائے گی۔ اس پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 اور 50 نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے جتنے بھی اسلامی حکام ہیں، اسلامی حکمران ہیں، اسلام کے تخت پر بیٹھنے والے حکمران، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ترجمہ کنز العرفان، اور اے مسلمان یہ کہ ان لوگوں کے درمیان ان کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ یعنی ایک اسلامی حکمران نے جتنے بھی فیصلے کرنے ہیں، جو مسلمانوں کا حاکم ہے، جو مسلمانوں کا حکمران ہے، جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھا ہے حکمرانی کے لیے، اس نے جتنے بھی فیصلے کرنے ہیں، ان کی بنیاد خواہشات نہیں ہے بلکہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا، وہ شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلہ کرے گا، وہ اصول اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے نہیں بنائے گا، بلکہ اصول اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق بنائے گا، وہ قرآن کے مطابق اصول بیان کرے گا، احادیث کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق اصول اور قوانین بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حکم دینے کے بعد فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بنی اسرائیل کے نامور بڑے بڑے علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کیا یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے جاہلیت کے اندھیروں کی طرف چلے جائیں؟ کیا یہ ان کا نظریہ ہے، جاہلیت کے اندھیرے کی طرف چلے جانا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ سے جاہلیت کے اندھیرے کی طرف چلے جائیں۔ اب ایک وقت تھا جب دنیا پر جاہلیت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اب اسلام تشریف لا چکا ہے، اب رات گزر چکی ہے، سورج نکل چکا ہے، اب اسلام کا نور دنیا کے چپے چپے پہ پھیل چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دور جاہلیت کے اندھیروں کی طرف نہیں جایا جائے گا، اب جو دستور نافذ ہوگا، جو اصول قوانین نافذ ہوں گے، اب جو قوانین بنائے جائیں گے، اب جو فیصلے کیے جائیں گے، ان کی بنیاد اسلام کے نور پر ہوگی، قرآن کی تعلیمات پر رکھی جائے گی، جاہلیت کے جو رسم و رواج ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، اب اسلام کا رواج ہوگا، اسلام کا انداز ہوگا، اسلام کا شریعت کا مزاج ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، فرمایا اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اسلامی حکمران کی بنیادی ذمہ داری کو بیان کیا گیا، بڑے احسن انداز میں، بڑے ستھرے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں اسلامی حکمران کے لیے اصول بیان کیا گیا، ان کی ذمہ داری کو بیان کیا گیا، اور یہ فرما دیا گیا کہ کوئی بھی اسلامی جو حکمران ہے، اسلامی حکمران سلطنت کے تمام تر فیصلے اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کریں گے، اپنے رسم و رواج کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین کا یزید کے خلاف کھڑے ہونا، یہی تو آپ کا موقف تھا، یزید تخت اسلامی پر بیٹھا، قبضہ جمایا ہوا تھا، انداز کیا تھا، وہ کس جاہلیت کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا؟ یہ خود فاسق تھا، یزید فاسق تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید شرابی تھا، بدکار تھا، بدکردار تھا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے والا تھا، فساد پھیلانے والا تھا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکموں کو پامال کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کرنے والا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا تھا۔ یہ یزید ایسا بدبخت تھا سنت کو بدلنے والا، خلاف سنت کاموں کو رواج دینے والا، یہ ظالم یہ بدبخت خود بھی سنت مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی خلاف سنت کاموں پر ابھارتا تھا، نہ خود کرتا تھا نہ کسی کو کرنے دیتا، بلکہ ابھارتا تھا کہ دوسرے بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کریں۔ معاذ اللہ، وہ اسلام کا نور آ جانے کے بعد پھر سے زمانہ جاہلیت کے اندھیروں کی طرف اسلام کو دھکیلنا چاہ رہا تھا۔ معاذ اللہ، یہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف تھا اس سے، اسی سبب سے آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہ وجہ تھی کہ وہ جاہلیت کی طرف لے کر آنا چاہ رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا نور جو چمک چکا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہ رہے تھے، جاہلیت کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اس سبب سے آپ نے اختلاف کیا، اسی سبب سے آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اسی لیے آپ نے اس کی بیعت نہ کی، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کربلا تشریف لائے، معاشرے کو جاہلیت کے اندھیروں سے بچانے کے لیے، اسلامی نور میں بسانے کے لیے، اسلامی نور میں بسا ہوا رکھنے کے لیے آپ نے سارے ظلم برداشت کیے، آپ نے سارے دکھ برداشت کیے، جہاں تک کہ اسلام کے نور کو برقرار رکھنے کے لیے امام حسین نے شہادت کا جام پی لیا۔ اللہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مقامات پر واضح طور پر اپنے موقف کو بیان کیا ہے، آپ کا موقف کیا تھا، آپ کا نظریہ کیا تھا، بارہا بیان کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک مرتبہ آپ بصرہ کی طرف، بصرہ کے کچھ سرداروں کی طرف آپ نے خط لکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں فرمایا، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہوں، فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ اُمِیتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ اُحْيِیَتْ، بے شک سنت مردہ ہو رہی ہے اور بدعات یعنی جاہلیت اور گمراہیاں یہ رواج پا رہی ہیں، سنت کو مٹایا جا رہا ہے، جو جاہلیت ہے جو گمراہیاں ہیں بدعات ہیں وہ عروج پکڑ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جب امام حسین میدان کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ سنیں وہ خطبہ کتنا پیارا ہے، آپ نے وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، لوگوں سے خطاب فرمایا، آپ فرماتے ہیں لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو ایسے حکمران کو دیکھے جو ظلم کرتا ہو، اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہو، اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہو، سنت کی مخالفت کرتا ہو، لوگوں کو گناہوں اور ظلم و زیادتی کا رواج دیتا ہو، دیکھنے والا اگر ایسے ظالم کو برے کاموں سے ہاتھ سے نہ روکے، زبان سے نہ روکے، تو اللہ پر حق ہے کہ اس دیکھنے والے کو اس ظالم کے ساتھ ہی رکھے گا۔ معاذ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا لوگوں سن لو، بے شک ان یزیدیوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں میں فساد پھیلایا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے، ان یزیدیوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے، حلال چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ایسے ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بلند کروں۔ یہ سبب ہے، یہ نظریہ ہے پیارے اسلام بھائیو، یہ تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ، یہ تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف۔ سبحان اللہ، آپ فرما رہے تھے یزید جاہلیت پھیلا رہا ہے، اسلامی نور کو مٹانا چاہ رہا ہے، شیطانی کاموں کو رواج دینا چاہ رہا ہے، معاشرے کو امت مسلمہ کو اللہ کی کتاب سے ہٹا کر جاہلیت کے اندھیروں کی طرف دھکیلنا چاہ رہا ہے، جبکہ قرآن کریم نے ایک اسلامی حکمران کے لیے واضح قانون بتایا ہے، کہ ایک اسلامی حکمران صرف اور صرف اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس سے ہٹ نہیں سکتا، لہذا اس لیے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ لہذا اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں فرمائی۔ پیارے اسلام بھائیوں، یہ کربلا کا بنیادی ترین جو سبق ہے، اہم ترین بنیادی ترین سبق، کہ جو مسلمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے طور طریقوں کا معیار، ہمارے انداز زندگی اس کا معیار، ہمارے رہن سہن کا معیار، ہمارے پڑھنے لکھنے کا معیار، ہمارے معاشی معاملات کا معیار، ہمارے کمانے کا، ہمارے کھانے کا، ہمارے پینے کا، ہماری زندگی گزارنے کے لمحے لمحے کا معیار، وہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہے، اسلام کے نور کے مطابق، جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ہے نظریہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے بنیادی سبق کربلا کا۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو جاہلیت کے اندھیروں سے بچانے کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے رہے، ثابت قدمی امام حسین نے دکھائی، کربلا میں پہنچے، ظلم برداشت کیا، شہید ہوئے، یزیدیت کو خاک میں ملایا، اسی طرح ہر سچے اور پکے حسینی کا اولین حق کیا ہے؟ ہر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے کا، پکے سچے حسینی کا اولین حق، سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ارد گرد رہنے والوں میں جاہلیت کے اندھیروں کو ہرگز ہرگز نہ پھیلائے، بلکہ اسلام کے نور کو پھیلائے، نبی پاک کی سنت کو پھیلائے، شریعت مطہرہ کا نفاذ کرے۔ مگر افسوس پیارے اسلامی بھائیو، افسوس یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے کربلا کو محض ایک رسم بنا لیا ہے، وہ موقف جس کی بنیاد پر امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی تھیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں، اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا تھا، افسوس وہ موقف، وہ نظریہ، وہ موقف کیا تھا، ہم بھول چکے ہیں، ہم نے بھلا دیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کو۔ افسوس وہ جاہلیت کے اندھیرے جن کو مٹانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی خاک کو رنگین کیا تھا، خون سے کربلا کی خاک رنگین ہوئی تھی، افسوس ہے اب وہ اندھیرے ہمارے معاشرے میں رچ چکے ہیں، ہمارے معاشرے میں بس چکے ہیں، وہ اندھیرے زمانہ جاہلیت میں دیکھیں کیسے رچے ہیں، زمانہ جاہلیت میں شراب عام تھی، کیا آج یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے؟ عام ہو چکی ہے یہ بیماری۔ زمانہ جاہلیت میں بدکاری عام تھی، ہمارے معاشرے میں اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، ولاعوذ باللہ استغفر اللہ، گالی دینا، گالی گلوچ، دور جاہلیت کا اندھیرا، ہمارا معاشرہ بھی اس اندھیرے میں غرق ہو چکا ہے۔ آج بات بات میں کرتا ہے مسلمان، آج ہم بات بات پہ کرتے ہیں، پہلے زبان پہ گالی ہوتی ہے، کتنا رچ چکا ہے، کتنا رچ بس چکا ہے یہ ظلم، والدین کو ستانا دور جاہلیت کا اندھیرا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے، قطع تعلق کی کرنا، رشتہ داروں سے ناتے رشتے توڑنا، لڑنا بھلنا، حسد بغض کی بنا پر لڑائیاں کرنا، دور جاہلیت کا اندھیرا ہے۔ آج کون سا گھر ہے جہاں پر یہ ظلم نہیں ہو رہا؟ آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، کسی کی چاچو کے ساتھ نہیں لگتی، کسی کی ماموں کے ساتھ نہیں لگتی، کسی کی خالہ کے ساتھ نہیں لگتی، اپنے اپنوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ہر ایک جدا ہو چکے، ہم بٹ چکے، ہم الگ ہو چکے، والعیاذ باللہ۔ طاقتور کا کمزوروں پر زور چلانا، ڈرانا، دمکانا، کمزوروں کا حق کھا جانا، یہ دور جاہلیت کا اندھیرا تھا، آج ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ اندھیرا چھا چکا ہے، آج ظلم ہوتا ہے، آج زیادتی ہوتی ہے، آج کمزور کو دبایا جاتا ہے، آج کمزور کا حق کھایا جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ، پیارے پیارے اسلام بھائیوں، بے حیائی والے اشعار آج مسلمان گنگنا رہا ہے۔ معاذ اللہ، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، دور جاہلیت کا رواج، آج کون سی بیٹھک ہے، کون سی مجلس، کون سی محفل ہے جہاں تالیاں نہیں بجائی جاتی، جہاں سیٹیاں نہیں بجائی جاتی، جہاں فحاشی کی بات نہیں کی جاتی، جہاں اریانی کی بات نہیں کی جاتی۔ ولایاذ باللہ، ثم معاذ اللہ، اللہ اللہ اللہ، غرض وہ کون سی برائی جو زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی، اب وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو ان جاہلانہ رسموں کو ترقی کا نام دے دیا گیا۔ معاذ اللہ، سود کو پروفٹ کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ پروفٹ کہہ کے حلال سمجھا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، سودی لین دین کو معیشت کی بہتری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ولایاذ باللہ، شراب پینا معاذ اللہ فیشن بن چکا ہے، بے حیائی کو جدت کا نام دے دیا گیا ہے۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے امام عالی مقام کربلا میں تشریف لائے تھے، یہ ساری برائیاں یزیدیت ہیں، مگر ہم کربلا والے، خود کو حسینی کہنے والے، خوب جوش و خروش کے ساتھ حسینی لنگر پکانے والے، حسینی لنگر کھانے والے، حسینی لنگر بانٹنے والے، ان برائیوں میں معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ان برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ امام حسین کی یاد منانا بہت اچھی بات ہے، حسینی لنگر پکانا عین سعادت ہے، کھانا تقسیم کرنا سعادت ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیو، ضروری ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کو سامنے رکھنا، آپ کے موقف کو سامنے رکھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ امام حسین ہر دم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے، وہ ایسے ستھرے ہیں، ہم کیوں گناہوں کی طرف لپکیں، ہم کیوں بے حیائی کی طرف، ہم کیوں فحاشی اور اریانی کی طرف لپکیں۔ اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آئیں ہم مل جل کر، آج تہیا کریں، آج نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی آج نیت کریں، انشاءاللہ آج سے ہم پکے حسینی بنیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ گناہوں سے دور رہیں گے، انشاءاللہ ہماری نمازیں نہیں جائیں گی، ہماری قرآن کی تلاوت نہیں جائے گی، ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں گے، ہم شریعت پر عمل کرنے والے بنیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، یہ پیاری پیاری باتیں، یہ سنتیں، کس طرح عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، کس طرح ہم ان پر رہ سکیں گے، قائم رہ سکیں گے، جب ہم اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول کھلی کتاب کی طرح، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑے رہیں، ہر جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار سنت عبر اجتماع میں شرکت کریں، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، مدنی چینل پر جن سے ہو سکے، مدنی چینل پر دیکھیں جن سے ہو سکے، فیضان مدینہ میں آئیں، میرے سنت کی صحبت پائیں، دیدار بھی کریں، مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں، دیگر مدنی قافلوں کے ہم مسافر بنیں، نیک اعمال پر عمل کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پکے حسینی بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خان۔